أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا درس بعنوان اپنے دین پر فخر کیجیے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین، اما بعد. عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو میں تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ اسلامی کی کتابوں میں مذکور ایک چھوٹے سے واقعے پر کچھ بات کرنا اور اس کی روشنی میں جو اسباق ہمارے لیے حاصل ہوتے ہیں ان اسباق پہ غور و فکر کرنا مطلوب ہے. واقعہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر بالخصوص اس دور میں جو نوجوان اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں. جب بنی قریظہ کو شکست ہوتی ہے اور مسلمان ان پر فتح پاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، بعض روایات کے مطابق 400، بعض کے مطابق 700 یہودی اس دن ذبح کیے جاتے ہیں. جو لوگ ذبح کیے جاتے ہیں ان میں سے ذبح ہونے والوں میں یہود کا ایک سردار کعب بن یہوذا بھی ہوتا ہے. کعب بن یہوذا یہ کعب بن اشرف کے علاوہ ایک اور سردار کا نام ہے. چونکہ یہودیوں کو مختلف مسلمانوں کے درمیان، مختلف صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے جن کے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ وہ انہیں قتل کریں، تو کعب بن یہوذا جو ہے وہ حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے اور آپ اس کو قتل کرتے ہیں. تو بعد میں حویصہ بن مسعود جو آپ کے بھائی ہیں اور عمر میں آپ سے بڑے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر، وہ بھی مسلمان نہیں ہوتے، کفر پر قائم ہوتے ہیں، تو وہ آ کر بہت ملامت کرتے ہیں حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ملامت کرنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اس خاندان پر کافی احسانات ہوتے ہیں اور مالی احسانات ہوتے ہیں، ان کی بہت سی ضرورتیں کعب بن یہوذا نے پوری کی ہوتی ہیں. حویصہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر، ابھی حالت کفر میں ہیں، اور آ کر حضرت محیصہ سے کہتے ہیں کہ کیا تو نے قتل کیا کعب بن یہوذا کو؟ لرب شحم فی بطنک قد نبت من مالہ، ہو سکتا ہے کہ تو اس کا اتنا احسان مند ہو کہ تیرے پیٹ میں جو چربی ہے وہ بھی اس کے مال کی ہے، یعنی اس حد تک اس نے تجھے کھلایا پلایا اور تجھ پہ خرچ کیا ہے. انک للعیم یا محیصہ، تو بڑا ہی نمک حرام ہے محیصہ. تو یہ بات سن کے حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد امرنی بقتلہ من لو امرنی بقتلک لقتلتک، کہ مجھے اس ذات نے کعب بن یہوذا کے قتل کا حکم دیا تھا جو اگر مجھے تجھے قتل کرنے کا بھی حکم دیتی، اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کا بھی حکم دیتی، تو میں وہ حکم بھی نافذ کر دیتا. تو یہ بات سن کے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں اور گھر واپس لوٹتے ہیں حویصہ بن مسعود، اور پوری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور رات بھر یہ بات دہراتے رہتے ہیں کہ واللہ ان ھذا لدین، اللہ کی قسم دین ہو تو ایسا. اور ایک روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ان دینا بلغ بک ھذا لعجب، کہ تعجب ہے اس دین پہ، عجیب ہے وہ دین کہ جس نے تجھے اتنی قوت بخش دی، جس نے تجھ میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا. تو یہ کہہ کے پوری رات وہ بے قرار رہتے ہیں اور اس پہ غور کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی کے اندر اس دین نے کیسا انقلاب برپا کیا، اور اگلی صبح جو ہے وہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو واقعہ بظاہر چھوٹا سا سیرت ابن حشام میں مذکور ہے. نگاہ سے گزرا شیخ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ کی کچھ تحریرات پڑھتے ہوئے، اور یہ واقعہ تاریخ طبری میں بھی مذکور ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی مذکور ہے، ان تاریخ کی معروف کتب میں، اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی. لیکن تھوڑی دیر اس واقعے کے ساتھ رک کر اس پر غور کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں. پہلا سبق تو وہ دوستی اور دشمنی کا، محبت و نفرت کا معیار ہے جو اسلام نے مقرر کیا، جو ہو سکتا ہے کہ بہت سے خطبات اور تقاریر سے اور بہت سی کتابوں کے مطالعے سے اس طرح نہ سمجھ آئے جیسا کہ حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یا آپ کی اس بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب دین مختلف ہوتا ہے تو قریب ترین نسب کے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں، اور ایک مسلمان کی دوستی، اس کی محبت، اس کے تعلق، اس کی وفاداری، اس کی بنیاد ایمان اور کفر پہ کھڑی ہوتی ہے. تو اصحاب ایمان کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، نیک و متقی لوگوں کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، اور جتنا کوئی اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھا ہوتا ہے اگر وہ مسلمانوں میں سے ہو تو اتنی اس سے محبت کم ہوتی ہے، اور جب وہ نافرمانی بڑھتے بڑھتے کفر کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر محبت کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنا باپ ہو، چاہے وہ اپنا بیٹا ہو، چاہے وہ اپنا بھائی ہو. اور اسلام کی تاریخ نے، بالخصوص صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، ایسی زندہ مثالیں اس کی چھوڑ دی ہیں کہ جن جیسی مثال دوبارہ پیش کرنا بھی شاید آسان نہیں ہے، اور جن کے بعد کوئی شک شبہ باقی نہیں بچتا کہ انسان نے وطنی رشتوں کو، قومی رشتوں کو، نسلی رشتوں کو، قرابت کے رشتوں کو، ان سب رشتوں کو جب دین کے ساتھ یہ رشتے ٹکرائیں تو ان کو کیا مقام دیا ہے. تو جس طرح حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جو عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے تھے، کہ وہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان امرتنی برأس ابی اتیتک، کہ اگر آپ مجھے اپنے باپ کا سر کاٹ کے لانے کا حکم دیں تو میں وہ بھی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی زندگی بھر کسی کے قتل کا اتنا حریص نہیں رہا جتنا میں عتبہ بن ابی وقاص کے، یعنی اپنے بھائی کے قتل کا حریص رہا ہوں، تاکہ یہ ثابت کروں کہ میں ایمان کے اوپر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتا، اور کافر سگا بھائی بھی ہو تو اس کو ثابت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پاؤں. تو یہ وہ زندہ مثالیں ہیں کہ جو ہماری تاریخ میں ملتی ہیں اور ہمارے اوپر یہ بات واضح کرتی ہیں کہ سگا بھائی بھی ہو ہمارا، اگر دین مختلف ہو جائے گا، ایمان سے پھر جائے گا، کفر کی صف میں کھڑا ہوگا، اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لانے سے انکار کرے گا، تو وہ کافر ہے، اللہ سے باغی ہے، رب سے باغی ہے اور ہمارا دشمن ہے. اور ایک امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں بیٹھا ہوا شخص جس کی نہ زبان ہم سے ملتی ہے، نہ شکل ہم سے ملتی ہے، نہ نسل ہم سے ملتی ہے، نہ وطن ہم سے ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب کلمہ اس نے قبول کر لیا تو وہ اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے. اس کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو وہ سارے حقوق دینا جو ایک مسلمان کو دیے جاتے ہیں، جو میرے پڑوس میں میرے وطن کا مسلمان ہو یا میری قوم کا مسلمان ہو، وہ اس کے ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تو یہ وہ پہلا سبق ہے کہ جو اس سے ملتا ہے، اور وہ ہے اسلام میں دوستی اور دشمنی کا یہ معیار، جو اگر درست ہو تو امت ان مصائب میں اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہی نہ ہو کہ جس کے اندر وہ آج مبتلا ہے. اور ان مصیبتوں کا آغاز سقوط غرناطا سے لے کے آج تک جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یہیں سے ہوتا ہے کہ جب مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ دیتے ہیں اور آپس کی وحدت کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ جا ملتے ہیں. پورا یورپ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، وہ اسی طرح نکلا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اور انہوں نے کافروں سے اتحاد کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے میں مصروف ہیں، اور اسی کے نتیجے میں یہ سارا زوال جو ہے وہ مسلط ہوا. اور حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کا گرنے کا بھی پورا جو منظر ہے جنگ عظیم اول میں، تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ کافروں کی آپس کی جنگ میں مداخلت کی اور اس کے اندر اپنے آپ کو گھسایا اور ایک کافر کے ساتھ مل کے دوسرے کافر کے خلاف قتال کیا، اور پوری خلافت جو ہے وہ ایک لایعنی جنگ میں اپنے آپ کو گھسا کے تباہ کروائی. تو مسلمان آج بھی اگر اس بنیاد کو درست کر لیں تو امت کے بہت سے امراض اور بہت سے مسائل اور بہت سی وہ ذلتیں اس میں مبتلا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے. دوسرا سبق پیارے بھائیوں جو اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے دین کی صداقت و حقانیت پر ایمان اور اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی ملامت کا خوف نہ کرنا. یہ جو دین پہ فخر کا جذبہ ہے، یہ دین کے اوپر اعتماد کا جو جذبہ ہے، اور اس کو نافذ کرتے ہوئے، اس کی تطبیق کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی ادنا خاطر میں نہ لانا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا سوچے گی، یہ سبق ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے. اگر اس دنیا کا رہنے والا کو مسلمان ہوتا ہے 21ویں صدی کا، تو وہ ضرور سوچتا اپنے بھائی سے بات کرنے سے پہلے کہ بھائی اس کے ذہن پہ کیا اثرات ہوں گے، پھر اس سے یہ کیا نتیجہ نکالے گا، اور پھر اس پہ اس سے کیا تاثیر ہوگی، اور وہ بات کو گول مول کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا. لیکن آپ نے دھڑلے سے وہ بات جس کو آپ حق سمجھتے تھے وہ رکھ دی سامنے، اور اس کا اثر وہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توقع سے بڑھ کے ان کو انعام دیا اس کے اوپر کہ ان کا بھائی ایمان کے اندر داخل ہو گیا. اور یہ کوئی ایک واقعہ یہ بھی نہیں ہے تاریخ اسلامی میں کہ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے جہاں صحابہ نے اپنے عمل سے رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے دین کے احکامات کو دانتوں سے تھامے رکھا، چاہے باتیں بنانے والوں نے کتنی باتیں بنائی، چاہے معاشرہ کتنا ہی مخالف سمت پہ گیا، چاہے لوگوں کی نگاہ میں وہ کتنی ہی معیوب، لوگوں کی ناقص عقلوں میں وہ کتنی معیوب چیز کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے اس پر عمل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے جو برکت ڈالی اس حق اور صدق پر عمل کرنے سے، وہ کسی اور چیز میں نہیں نکلی. مثلا مشہور واقعہ ہے نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا. تو وہاں جب مسلمانوں کا پہلا گروہ جو ہے وہ پہنچتا ہے, جا کر وہاں پناہ لیتا ہے, تو پیچھے پیچھے مشرکین کا گروہ بھی آتا ہے اور آ کر نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے. تو اگلے دن نجاشی کے دربار میں جب طلبی ہوتی ہے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں اور دین کی بنیادی دعوت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. نجاشی کو اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں نظر آتی, جس میں آپ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوچھتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, حلال حرام کی تمیز نہیں تھی, تو یہ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم سے چھڑوایا اور ہمیں مہذب انسان بنایا. تو جب یہ حربہ ناکام ہو جاتا ہے تو مشرکین جو ہیں وہ دوبارہ جاتے ہیں دربار میں. نجاشی عیسائی مذہب پر ہوتا ہے, مشرکین جا کر کہتے ہیں کہ ان کو بلا کر پوچھیے کہ ان کا حتیثہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, اور وہ اپنی طرف سے بہت بڑی چال چلتے ہیں اور واقعی چال ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہیں وہ خدا کہہ رہے تھے, تو یا خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے, ان کو جا کے اگر مسلمان اپنا درست عقیدہ بتاتے تو اس کا پورا پورا خطرہ تھا کہ نکال دیے جاتے وہاں سے. تو جب یہ خبر پہنچتی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور باقی مسلمانوں تک کہ پھر طلب کیا گیا دربار میں, اور اس دفعہ سوال یہ ہے, تو بہت تشویش بھی ہوتی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے, لیکن آپس میں مشورے کے بعد یہی طے ہوتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو اسی طرح بیان کر دیا جائے. تو وہ جاتے ہیں اور جا کر سورہ مریم کی آیات وہاں تلاوت کرتے ہیں, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کی جاتی ہے, ان کے خدا کے بیٹے ہونے کی نفی کی جاتی ہے, ان کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا مقرب رسول قرار دیا جاتا ہے. تو وہ سن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنی تاثیر ڈالتے ہیں کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے پورے دربار کی مخالفت کرتے ہوئے زمین سے تنکا اٹھاتا ہے, اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا بھی زیادہ نہیں تھے, جو تم نے بیان کیا وہ بالکل ایسے ہی تھے. تو یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ دین جیسا ہے اس کو اسی طرح لیا جائے, اس پہ اسی طرح عمل کیا جائے, اور اس پہ یہ اعتماد رکھا جائے, یہ فخر رکھا جائے کہ ہم اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر سرخرویاں عطا فرماتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ فتح بیت المقدس کے موقع پہ, نصارہ کی کتابوں میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں, وہاں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں بھی موجود ہوتی ہیں, اور یہ نشانی بھی موجود ہوتی ہے کہ بیت المقدس نے کس کے ہاتھ فتح ہونا ہے. مسلمان طویل محاصرہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, نہیں فتح ہو رہا ہوتا, تو بالآخر عیسائی اندر سے یہ پیغام بھیجتے ہیں, عیسائیوں کے بڑے جو پادری ہوتے ہیں, کہ ہم ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہوں گے, چابی شہر کی حوالہ کریں گے, بشرطے کہ تم میں سے جو شخص آگے بڑھے اور آگے آ کر وہ چابی وصول کرے اس کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو ہماری کتابوں میں مذکور ہیں. غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو نصارہ جو ہے وہ اپنی کتابیں نکال کے وہ نشانیاں میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ بعض نشانیاں موجود ہیں اور بعض نہیں موجود ہیں, تم وہ شخص نہیں, اور واپس کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں مسلمان کہ وہ کیا نشانیاں ہیں, تو وہ جو بعض نشانیاں بتاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں. تو وہ خلیفہ کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح اس چیز سے مشروط ہے, آپ خود تشریف لائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لاتے ہیں, تو وہاں موجود صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے اگلے دن جانا ہے تو لباس بدل کر جائیں, اچھا لباس پہن کر جائیں, پورے شہر نے موجود ہونا ہے, ان کے بڑے بڑے پادریوں نے, تو یہ پیوندوں والا لباس پہن کر اور اس قسم کی سواری کے ساتھ اپنے اونٹ کے ساتھ وانا جائیں. تو ایک اچھا سا گھوڑا لا کر دیا جاتا ہے اور بہترین لباس لا کر دیا جاتا ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا ہے اور آپ یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں, ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, اگر ہم نے عزت کسی اور چیز میں تلاش کی تو ہم ذلیل ہو جائیں گے. اور اسی لباس میں اسی سواری پر سوار ہو کر آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں. آپ کے کپڑوں پہ موجود جو پیوندوں کی تعداد ہے کہ وہ تعداد تک وہ گنتے ہیں عیسائی پادری اور کہتے ہیں کہ یہ وہی تعداد ہے, یہ وہی شکل صورت ہے, اور یہی وہ پورا حلیہ ہے جس کے اندر اس شخص کو آنا چاہیے تھا جس کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہونا ہے, اور وہ چابیاں حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی کہ اس دین پہ فخر کرنا سیکھیں. ہماری آدھی بیماریوں کی جڑ یہ ہے, اس امت کے تنزل کی آدھی جڑ یہ ہے کہ اپنے دین پر اعتماد اٹھ گیا, اور بہت محنت سے وہ اعتماد اٹھایا گیا. اس میں بہت بڑا ہاتھ اس غلامی کے دور کا ہے, غلامی کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں باقی. ایٹم بم کے جس طرح اثرات, ایک جب ایٹم بم گر جائے تو وہ جینز میں ٹریول ہوتی ہے وہ چیز آگے اگلی نسلوں, اور اس سے اگلی نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. یہ غلامی اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے امتوں کے حق میں. جب کوئی غلام بن جائے تو پھر وہ اس کی نفسیات کے اندر, اس کی اولادوں کی نفسیات کے اندر وہ غلامی رچ بس جاتی ہے. تو دین پہ سے اعتماد ہماری نسلوں سے اٹھایا گیا, 200 سال کی جو انگریز کی فرنگی کی غلامی اس خطے میں رہی, اور جو باقی خطوں میں کہیں فرانس کی اور کہیں اٹلی کی اور کہیں پرتگال کی اور کہیں اسپین کی غلامی رہی, تو اس غلامی کے نتیجے میں اعتماد دین پہ سے اٹھا اور کافروں کے طور طریقے اختیار کرنے کو فخر کا معیار جانا جانے لگا. تو ہم نے جس واقعے سے بات شروع کی, حضرت محیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل, یہ عملی مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنے میں کیسی مضبوطی درکار ہے اور کیسے اعتماد کے ساتھ اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جانا چاہیے ہے. تو آج ہمارے معاشرے کا حال پیارے بھائیوں اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے, اور صورتحال ایسی جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا اور انگریز کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فخر اور اعتماد کے ساتھ اپنے آپ کو اور اپنی تہذیب کو یا اپنی بد تہذیبی کو معاشرے میں پیش کرتے ہیں, اور دین پر عمل کرنے والے, دین کو سینے سے لگانے والے جو ہیں وہ گھگیائے گھگیائے شرمائے شرمائے دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے شاید ہی کوئی مستثنا ہو, یعنی بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس مروبیت کے مرض سے نکال پائے ہوں اور دین پہ فخر کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہو. تو معاشرہ ان دو بنیادی اصناف میں بٹا ہوا ہے, ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ایک پوری نوجوان نسل ہے اور بڑے بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں کہ جو دین سے اس وجہ سے فرار ہو چکے ہیں بالکل, یا اس کو اس کے احکامات پر عمل کرنے سے دور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں اس بات کو, عزت پانے کے لیے, عزت تلاش کرنے کے لیے, معاشرے کی نگاہ میں معزز ہونے کے لیے, دنیا کی نگاہ میں ماڈرن کہلائے جانے کے لیے انہوں نے دین کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے, اور بنیادی چیزیں حتیٰ کہ نماز روزہ بھی زندگیوں سے نکلتا جانے لگا ہے اور دین کے جو بنیادی احکامات ہیں ان کو بھی چھوڑ بیٹھے ہیں. تو یہ ایک پوری نسل ہے کہ جو پیچھے ہٹتے 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 ایسی جگہ چلی گئی ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ چونکہ عزت اس چیز سے وابستہ ہے کہ کفر کا طریقہ اختیار کرو, انگریزوں کی سی شکل صورت, ان کی سی تہذیب, ان کی سی معاشرت, ان کی سی سے رسوم, ان کے سے زندگی کے مقاصد, یہ سب اختیار کرو گے تو عزت ملے گی, اس سے غرض نہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اس سے غرض نہیں, اور اس سے منہ پھیر کے دوسری طرف رخ کر لیا ہے. تو یہ ایک پوری ہمارے اپنے گھروں کے اندر, ہماری اپنی زندگیوں کے اندر, ہم میں سے بہت سے جہاد میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کل تک اپنی زندگی ایسی ہی تھی کہ وہ کفر کے طریقے اختیار کرنے پہ, انگریزوں کے سے طریقے اختیار کرنے میں, ان کے فلمی ایکٹروں کے سے لباس اور طور طریقے اور ان کے سے جملے بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے, جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اپنے لیے ہیرو اور رہنما سمجھتے تھے اور ان کے سا لباس پہننے اور ان کے سے بال کٹوانے میں فخر محسوس کرتے تھے. تو یہ ایک مرض ہے جو دلوں کے اندر آ چکا ہے, جو قابل تحقیر مرض ہے, جو قابل ترس بھی بلکہ مرض ہے, جو اس کے اندر مبتلا نظر آئے اس پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی گھٹیا چیز, اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, کتنی گھٹیا چیز اس نے کتنی اعلیٰ چیز کے مقابلے میں قبول کر لی ہے. تو یہ ایک پوری صنف ہے لوگوں کی, کتنی عورتیں ہیں جو برقعے سے صرف اس لیے بھاگتی ہیں, جو اللہ کے فرض کردہ پردے سے صرف اس لیے بھاگتی ہیں کہ وہ آج کے دور میں رائج نہیں ہے, وہ آج پسند نہیں ہے, آج کے فیشن کا جز نہیں ہے, آج وہی فیشن بن جائے, ہو سکتا ہے آج ہی برقعے کو پروموٹ کیا جائے تو وہ کل سے برقعہ بھی پہننا شروع کر دیں گی, لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری ماں پہنتی تھی برقعہ, حضرت عائشہ پہنتی تھی اور اپنے جسم کو ڈھانپا کرتی تھی, حضرت ام سلمہ پہنتی تھی اور اپنے جسم کو ڈھانپا کرتی تھی, حضرت زینب پہنتی تھی اور اپنے جسم کو ڈھانپا کرتی تھی, اس سے یہ چیز ان کے دلوں کو راغب کرنے کے لیے کافی نہیں ثابت ہوتی ہے. تو اس حد تک ذہنوں کو مسخ کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک نسل ہے, اور دوسری نسل پیارے بھائیوں وہ ہے اہل دین کی, یہ دوسری صنف اہل دین کی ہے کہ جو دین پر عمل تو کرتے ہیں لیکن الا من رحم اللہ, ان کی بہت چھوٹی تعداد کو چھوڑتے ہوئے ان کی غالب اکثریت بھی گھگیاتے گھگیاتے شرماتے شرماتے عمل کرتی ہے. دین پر فخر ہونا, دین کو لے کے برائیوں کے سامنے ڈٹنا, منکرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, یہ کہاں موجود ہے؟ کتنے نوجوان ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یہ رنگ نظر آتا ہے, حتیٰ کہ جہاد سے وابستہ لوگ بھی, حتیٰ کہ مجاہدین کی صفوں میں موجود لوگ بھی, کلیتاً ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب اس مرض سے آزاد ہو چکے ہوں, اس لیے کہ کتنے مجاہد بھائیوں کے اندر یہ مرض نظر آ جاتا ہے. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ سارے امراض؟ یہ اسی مروبیت کا اور دل میں اسلام پر فخر نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ یہ اعتماد کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو پاتا. تو یہ دوسری صنف ہے اہل دین کی بھی کہ جو اپنی داڑھی پر بھی شرمایا شرمایا رہتا ہے. کتنے دفتر ایسے ہیں جہاں کام کرنے میں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا وہ اطمینان سے نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, اور نماز پڑھنے والا بھی بےچارہ شرماتا شرماتا لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے. یہ کیوں پورے پیمانے الٹ چکے ہیں؟ انگریزی بولنے میں جس کو تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے وہ شرما رہا ہوتا ہے, اور قرآن کی دو صورتیں ٹھیک نہ پڑھنی آتی ہیں اس کو, اس کے اوپر اس کو کوئی شرم نہیں ہوتی ہے, کوئی حیا نہیں ہوتی ہے. تو یہ پورے پیمانے, نعوذ باللہ, جو حدیث نے بتایا قیامت کے قریب کا منظر, کہ جہاں سب کچھ الٹ جائے گا, جہاں معروف منکر بن جائے گا, خیانت جو ہے وہ امانت بن جائے گی, سچائی جو ہے وہ جھوٹ بن جائے گی, لگتا ہے کہ وہی منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جا چکا ہے. تو اہل دین جو ہیں ان کو بھی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مدارس تک بھی اس مرض سے محفوظ نہیں ہوئے, دینی تنظیمات تک اس مرض سے محفوظ نہیں بچیں. یہ کیوں جمہوریت کے اندر اترے اترے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں خلافت کا سیدھا نام لیتے؟ کیوں اسلامی جمہوریت کے نعرے بلند کرتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے مروبیت کا مرض ہے. یہ اعتماد نہیں ہے کہ ہمارے اپنی بھی کوئی تاریخ ہے. ہم ایک 1300 سال 1400 سال حکومت کرنے والی امت ہیں جس نے دنیا کو ڈھنگ تہذیب کا جینے کا سکھایا, تو یہ فخر ختم ہو چکا ہے, اپنی تاریخ سے کٹ چکے ہیں. تو تاریخ سے کٹی ہوئی امت کا یہی انجام ہوتا ہے, اپنے اسلاف کو بھلائی ہوئی امت کا یہی انجام ہوتا ہے. ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں. تو یہ دینی جماعتوں کا مرض جو ہے وہ بھی یہیں سے پھوٹتا ہے. اہل مدارس کے اندر بھی, یہ جو بہت سے مدارس کے اندر, سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے مدارس کے اندر یہ جو ایک نئی مہم چل پڑی ہے کہ بھائی انگریزی بھی سکھانا ضروری ہے, فلاں چیز بھی سکھانا ضروری ہے, اور یہ وہ کسی ضرورت کے تحت بات نہیں کر رہے. اگر یہ کسی سوچے سمجھے, کسی فہم اور فراست کا نتیجہ ہو اور واقعتاً کسی ضرورت کے تحت ہو تو دیکھا جا سکتا ہے, شرم گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن محض اس رو میں بہہ کے کہ لوگ ہمیں پسماندہ نہ کہیں, لوگ ہمیں بیکورڈ نہ کہیں, لوگ ہمیں ماڈرن کی تعریف سے خارج نہ کر دیں, اور ہمارے بھی مدارس سے فارغ ہونے والوں کو کہیں نوکریاں کسی نہ کسی دفتر میں, کسی وزارت اوقاف میں مل جائیں, اس ذہن کے ساتھ جب کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے, اور اس ذہن کے ساتھ جب انگریزی سکھائی جاتی ہے, اور اس ذہن کے ساتھ جب مدارس کے اندر مینجمنٹ سائنس کی فیکلٹیز کھولی جاتی ہیں اور مدارس کے اندر سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی یہ مروبیت کا مرض گھس چکا ہے, اور وہاں بھی مغرب کو اپنا رہنما سمجھا جانے لگا ہے. تو اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اللہ نے منافق کا حال یہ بتایا ہے کہ وہ کفار کے پاس جو دوڑا دوڑا جاتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں اس کے دل کی حالت بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ, کہ یہ عزت کی تلاش میں ان کے پاس جاتے ہیں. اصل مرض دل کے اندر یہ ہے کہ عزت معاشرے میں چونکہ ملتی ان چیزوں سے ہے کہ منہ ٹیڑھا کر کے بے شک بولو لیکن بولو انگریزی, کوئی نہ کوئی جملے کے اندر انگریزی کے لفظ گھسا کر ثابت کرو کہ تم مہذب ہو, تم باقیوں سے بہتر ہو, تم پڑھے لکھوں کے اندر شامل ہو. تو چونکہ معاشرے میں یہ چیز رائج ہے, اس لیے مدارس ہوں, دینی تنظیمات ہوں, اہل دین ہوں, ان کے اندر بھی, حتیٰ کہ مجاہدین ہوں, ان کے اندر بھی یہ مرض سرایت کر جاتے ہیں. تو پیارے بھائیوں, اپنے دین کے اوپر فخر کرنے والے بنے, اپنے دین کو دانتوں سے اس سے چمٹ کر رہنے والے بنے. ہمیں جو چیز مل گئی ہے وہ اتنی اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب سے, دنیا کے کسی دستور سے, دنیا کے کسی فلسفے سے, دنیا کی کسی فکر سے, دنیا کی کسی تہذیب سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ موازنہ کرنا اس کی توہین ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس کو یہ قرآن مل گیا ہو, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, تو بس وہ اسی پر خوشیاں منائے. یہ دنیا والے جو کچھ جمع کرتے ہیں, ان کے پاس جتنی مال و متاع اکٹھی ہے, یہ اس سب سے بہتر ہے. تو یہ قرآن جس کے سینے میں ہو, جس امت کو یہ مل چکا ہو, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی سے نسبت مل چکی ہو, جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے اور تمنائیں کیا کرتے تھے, اور اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ اگر وہ نبی آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی نصرت کرو گے, اور جس نے اس کی مخالفت کی تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو وہ فاسق ہوگا. انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں. تو پیارے بھائیوں, اس نبی کی امت میں ہونے کے بعد پھر کسی اور امت, اور وہ بھی کافروں کی طرف دیکھنا, ان کی تہذیب سے, ان کی روشنی سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو روشنی نہیں تاریکی ہے, تو یہ سوائے کوئی جاہل آدمی کے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے دین سے ناواقف آدمی کے سوا کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا. تو دین کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے حکم پر فخر کرنے کی کوشش کریں, اور اپنے سینے کے اندر یہ یقین جمائیں کہ جو ہمیں ملا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں. جو دین ہمیں ملا, جو ادب اس نے سکھایا, جو عقیدہ اس نے دیا, جو تصورات اس نے دیے, جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس نے دیا, جو مقاصد اس نے دیے, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور اسی یقین کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے, تو جب تک وہ شان نہیں پیدا ہوگی جو شان اگر ماضی قریب میں یا حال میں کہیں نظر آتی ہے تو وہ امارت اسلامی افغانستان کے ان فقراء صفت یا درویش صفت ذمہ داران کے اندر نظر آتی ہے، یا وہ امیر المومنین کے اندر نظر آتی ہے کہ جن کے پاس، یعنی وہ شان، شان سے مراد میری وہ شان ہے جو رستم کے دربار میں صحابہ دکھایا کرتے تھے، جو زرق برق قالینوں کے اوپر اپنے گھوڑے چڑھاتے ہوئے پہنچ جائیں اور اس کے تخت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی رسی باندھ کے نیزہ قالین میں گاڑ کے تخت کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں۔ تو یہ اعتماد، یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی، یہ اعتماد تھا کہ یہ سب حقیر ہیں، یہ سب اللہ کے منکر ہیں، یہ سب کافر ہیں، ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، جس پہ ان سے مروب ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے دین کو لے کے گئے اور اتنے اعتماد سے رکھا کہ وہ بادشاہ بھی مروب ہو گیا اس سے کہ ان کا عام بندہ اگر ایسا ہے جو ان کو لے کے چل رہے ہیں ان کے جرنیل، وہ کیا چیز ہوں گے۔ تو اس اعتماد کے ساتھ دین کو رکھا جائے، جیسا کہ امیر المومنین ملا محمد عمر نصرہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ نفیسی اپنے ایک لیکچر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا سے وفود آیا کرتے تھے، عرب ممالک کے وزراء آیا کرتے تھے، بالخصوص سعودیہ سے آیا کرتے تھے، پاکستان سے آیا کرتے تھے، امیر المومنین سے ملاقات کی تلاش میں۔ ہمارے ہاں یہ جاہل دین سے پھری بھی قیادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کو ہیلری کلنٹن آ کر، یعنی کوئی کافر عورت بھی آ کر اس سے ایک مسافہ کر لے تو اس کے دانت ہی نہیں اندر ہوتے ہیں، وہ تصویریں کھچوا کھچوا کے نہال ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں یہ حالت تھی کہ پورے پورے وفود پہنچتے ہیں دور دور سے امیر المومنین سے ملنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جو کابل چلے جاؤ۔ آپ کندھار میں ہوتے تھے، کہتے ہیں کابل چلے جاؤ، وہاں کسی اور ذمہ دار سے ملاقات کر لو۔ بیشتر ذمہ داران سے آپ نے کبھی خود ملاقات نہیں کی، اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کو، کافر اصلی نہ بھی ہوں لیکن اس دنیا میں ڈوبے ہوئے اور اللہ کے دین سے منہ پھیرے ہوئے حکمران جو تھے، ان سے بھی ملاقات آپ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ استغنا کہ دنیا سے منہ پھیر لینا اور دین کو ہی اپنی کل متا سمجھنا، یہ سینے کے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ذلت کے گھڑوں میں سے نکالتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اپنے دین پر فخر کیجیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج نوجوانوں میں سے عام معاشرے میں جائیں اور پوچھیں کہ کس کے اندر یہ جرأت ہے کہ وہ کسی ذرا نسبتاً بہتر ہوٹل کے اندر، میریٹ اور پی سی کی بات نہیں کرتا، لیکن نسبتاً کسی بہتر ہوٹل کے اندر بیٹھے جہاں ٹیبل لگے ہوئے ہوں اور وہ سارے رومال اور چھریاں کانٹے اور سب موجود ہوں، اور وہاں وہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسلم شریف میں مذکور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پوری کرے کہ وہ پلیٹ کو بھی اپنی انگلیوں سے چاٹ کر صاف کرے اور اپنی انگلیوں کو بھی منہ میں لے جا کے چاٹ کے صاف کرے، کرے یہ پورا کر کے دکھائے، یہ جدید تہذیب سے متاثر ذہن یہ پورا کر کے دکھائے اس سنت کو۔ مسلم شریف میں مذکور صحیح حدیث کی سنت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، انکار کرے گا تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ لیکن اس سنت کے اوپر عمل کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ یہ چیز روکتی ہے کہ اس کے خیال میں فرنگی نے جو چھری کانٹا چھوڑا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت سے بہتر ہے۔ اس کا ذہن اتنا مسخ ہو چکا ہے کہ اس کو یہ قبول کرنے میں تعجب ہوتا ہے کہ کیوں انگلیاں چاٹی جا رہی ہیں، اور اس کو اس چھری کانٹے سے، جس میں ایک آلو کاٹنے کے اندر بھی آپ کو 5 دفعہ تکلف کرنا پڑتا ہے، اور کبھی ادھر سے پکڑو اور کبھی ادھر سے پکڑو، اس کے اندر اس کو کوئی چیز بری نہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دل کا مرض ہے، یہ اندر جو ہے وہ دین پر فخر اور اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو ہمارے خواتین ہوں یا ہمارے مرد نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ مرض ان کے سینوں کے اندر گھس چکا ہے۔ یہ مرض نکل گیا، کسی بھی امت سے نکل گیا اور اس نے اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو سمجھ لیں کہ اس کے عروج کا سفر شروع ہو گیا۔ کیا اتنے تجربے کافی نہیں ہیں؟ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد، پہلے اشتراکیت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہمارا نوجوان تھکا، ہمارے بڑے بڑے سمجھدار مفکر کہلانے والے لوگ، حتیٰ کہ بعض علماء تک اس کے اندر بہہ گئے، اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے چڑھتے سورج کی پوجا کرنے کی کوشش کی، وہ چند سالوں کے اندر افغانیوں کے جوتے کھا کھا کے وہ گر گیا، وہ پورے کا پورا نظام۔ کوئی ان کے ساتھ آ کر کوئی بڑا ہاتھی نہیں ٹکرایا تھا، ان کی سطح کے نیٹو سے ان کی ٹکر نہیں ہوئی تھی، امریکہ ساری زندگی، امریکہ نے اس سے کولڈ وار رکھی، ہاٹ وار کی اس کے اندر ہمت نہیں پڑ سکی، لیکن وہ افغانی جو ہے وہ کندھے کے اوپر ایک لاشن لے کے اس سے ٹکرایا۔ اور بالآخر 1988 کا ذکر کرتے ہوئے شیخ عبداللہ اعظم ذکر کرتے ہیں کہ 17,000 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں روس کی تباہ ہو چکی ہیں، 7,000 سے زائد ان کے جہاز تباہ ہو چکے ہیں، 1988 میں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد، 50,000 تک تقریباً اس وقت تک ان کے فوجی مارے جا چکے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں ان کو جب خسارہ اٹھانا پڑا ان بے سر و سامان لوگوں کے ہاتھوں، جنہوں نے ان کی کسی تہذیب کو تہذیب سمجھا ہی نہیں، اور جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگائے رکھا، دین سے محبت تھی، دین پہ فخر تھا، اس کو لے کے افغانی ٹکرائے ان کے ساتھ، ان کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے پیچھے بھاگے، ابھی تک بہت سے ہمک بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اور اس کی تہذیب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یورپ کی چکا چوند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بہت سے ہمک بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر یہ تبصرے کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یونیورسٹی کوئی نہیں ہے امریکہ کی یونیورسٹیوں کی طرح، ہماری کوئی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شمار نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے پاس صنعتیں نہیں ہیں ان کی صنعتوں کی طرح، ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ان کی بس ٹائم پر پہنچتی ہے ہماری بس ٹائم پہ نہیں پہنچتی ہے، ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ان کی ٹرین جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچتی ہے، ان کا جہاز ٹائم پہ چلتا ہے، ہمارا وہ ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی ہے، یہ چیزیں وہ گنواتے ہیں، ان کی سڑک چمکتی دمکتی ہے، ہماری سڑک چمکتی دمکتی نہیں ہے، ان کے یہاں اقتصاد بہت ترقی کر رہا ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ کمزور ہے، ان وجوہات سے ہم مار کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم نہ ہم نے پہلے کبھی اس کی وجہ سے مار کھائی ہے، نہ ہم آئندہ کبھی اس وجہ سے مار کھائیں گے، اور جب حضرت عمر نے جیسے فرمایا ہم نے جب بھی ان چیزوں میں عزت تلاش کی ہم ذلیل ہوں گے اور ذلیل رہیں گے یہاں تک کہ دین کو اپنی عزت کا مدار نہیں سمجھ لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا، حدیث میں واضح کر دی اس بات کو کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، وہ اس وقت تک تم سے ذلت نہیں اللہ اٹھائیں گے جب تک اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، تو دین میں عزت ہے اور دین سے منہ پھیرنے میں ذلت ہے مسلمان کی، یہ بات سمجھ لینا، اور پھر دین کے چھوٹے سے چھوٹے وہ انگلی چاٹنے اور داڑھی رکھنے جیسے حکم سے لے کر دین کا نظام خلافت قائم کرنے تک ان سارے احکامات کے اندر جب تک دین کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے اور دین کے سوا سب کچھ رد نہیں کریں گے، دین سے ٹکرانے والی ہر چیز کو ٹوکری میں اٹھا کر نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے ہمارے اوپر بند رکھیں گے، تو اس دین سے محبت کیجئے، اس پہ فخر کیجئے، بالخصوص اہل دین بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس پہ فخر کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس کی عظمت پہچانیے، دو تین بنیادی اسباب ہیں جو دور ہم کر لیں تو شاید یہ مرض بھی دور ہو جائیں، بنیادی سبب اس مروبیت کا یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے سوائے اپنے دین کے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ جب 25-1 سال کی عمر تک پہنچتا ہے کالجوں یونیورسٹیوں سے گھوم کے، تو اس کے پاس کمپیوٹر کے ڈبے کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اس کے پاس انٹرنیٹ کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اس کے پاس موبائل سیٹوں کے نئے نئے ماڈلوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اس کے پاس ملک کی سیاست کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بارے میں اور مسلم لیگ کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، کرکٹ کی ٹیموں کے نام اس کو زبانی حفظ ہوتے ہیں، سب کچھ اسے پتہ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا تو اس کو انبیاء کی تاریخ نہیں پتہ ہوتی، کچھ نہیں پتہ ہوتا تو اس کو اپنے دین کا نہیں پتہ ہوتا، کچھ نہیں جانتا تو اللہ کے دین نے جو میں جو احکامات اترے ہیں ان سے واقف نہیں ہوتا، تو یہ پہلا سبب ہے ہمارا کہ ہمیں علم نہیں ہے اپنے دین کا، اگر دین کا علم ہو تو خود بخود آنکھیں کھل جاتی ہیں، خود بخود یہ مروبیت دور ہو جاتی ہے، دوسری چیز اس میں بالخصوص اپنی تاریخ سے کٹنا ہے، جو امت اپنی تاریخ سے کٹتی ہے، دیکھیں ہمیں سکولوں کالجوں کے نصاب میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، تاریخ سر سید کی پڑھائی جائے گی، تاریخ مسلم لیگ جیسی سیکولر جماعت کی پڑھائی جائے گی، کانگریس کی تاریخ پڑھائی جائے گی، کرپس مشن پڑھایا جائے گا، کچھ نہیں پڑھایا جائے گا تو وہ اسلام نہیں پڑھایا جائے گا، کچھ نہیں پڑھایا جائے گا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نہیں پڑھائے جائیں گے، حضرت خالد بن ولید نہیں پڑھائے جائیں گے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نہیں پڑھائے جائیں گے، حضرت محمد بن مسلمہ نہیں پڑھائے جائیں گے، یہ کردار جن کے نام تک ٹھیک نہیں پڑھنا آتے اس امت کو، برے صغیر کے بیشتر لوگ تو صحابہ کے نام ٹھیک نہیں ادا کرتے ہیں، حضرت عمر بن العاص کو بیشتر لوگ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، تو جو اپنے صحابہ تک کو نہیں جانتا، اپنے وہ جن کو ہیرو ہونا چاہیے تھا ان کے نام تک اس کو ٹھیک نہیں آتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ انگریزی میں زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کے نام اس سے آپ ٹھیک ادا کر لیں گے جس کا اس سے کوئی نہ کوئی دور پار کا حسب نسب دین کسی چیز کا رشتہ نہیں ہے، تو اس حالت کے ساتھ تو ظاہری بات مروبیت نہیں دور ہو سکتی ہے، تو مروبیت دور کرنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے جڑیں، اسلام کی تاریخ سے جڑیں، اس تاریخ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، صحابہ کی تاریخ کو بالخصوص اور اس کے بعد کی تاریخ کو بالعموم، تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہم کیا تھے، وہ کیا امت تھی، کتنی بلندی پہ تھی، کیا چیز اللہ نے اس کو بنایا تھا، اور اپنے آج کی تنزل سے نکلنے کا راستہ بھی تاکہ سمجھ آ سکے، تو یہ دو چیزیں ہم یہ درست کر لیں، اور تیسری چیز یہ کہ یہ بذات خود اس مروبیت کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں جانی جیسا قدر کرنے کا حق تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے غافل ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہونا، یہ خود بہت بڑا سبب ہے کہ دل میں جب وہ محبت ہی نہ ہو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مطلوب ہے، اور ویسا ایمان و یقین ہی نہ ہو جیسا مطلوب ہے، تو مروبیت کبھی نہیں دور ہو سکتی، تو یہ اگلی چیز ہے جو مطلوب ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ جو قرآن میں جا بجا بیان ہوئی اس پہ غور کریں, تفاسیر کی روشنی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, علماء کی رہنمائی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اس کو اتنا پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں میں سے کوئی اور ذات رچی بسی نہ ہو, کسی اور سے آپ اتنا واقف نہ ہوں, زندگی میں ہر موڑ پہ کسی اور کی زندگی آپ کو ویسی رہنمائی نہ دیتی ہو جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو دیتی ہو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے, اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے جو حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. تو آج پیارے بھائیوں, ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, اس سمندر منکرات کے اندر, گناہوں اور فتنوں کے اس طوفان کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں, اس میں میں اتنے دفاعی, اتنے گھگیائے شرمائے اسلام کے ساتھ نہیں گزارا ہو سکتا. اس کے ساتھ رہیں گے تو اسی طوفان میں بہہ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. جو کہا جاتا ہے کسی بھی کھیل کے اندر, کسی بھی جنگ کے اندر, اوفینس جو ہے وہ بہترین ڈیفینس ہوتا ہے. جتنا چڑھ کر آئیں گے, جتنا اقدام کریں گے, جتنا جارحانہ رویہ رکھیں گے, اتنا دفاع خود بخود ہوتا چلا جائے گا. تو اس منکرات کے سمندر میں جب تک کوئی ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوگا, اپنے دین پر فخر نہیں کرے گا, اور اس دین کو لے کے ہر منکر سے ٹکرائے گا نہیں, اور ہر برائی کو دبائے گا نہیں, اور ہر فسق و فجور کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا, اس وقت تک وہ اپنا ایمان بھی نہیں بچا پائے گا. تو یہ دین پر یہ اطمینان ہو, یہ اعتماد ہو, اس کے ایک ایک حکم کو سینے سے لگا کے اپنے دل سے زیادہ قریب رکھیں اور محبوب رکھیں, تب جا کے اس فتنوں میں سے ایمان کے ساتھ, اللہ کی توفیق کے ساتھ سلامتی سے انسان نکل پائے گا اور اگلے جہاں کی کامیابی حاصل کر پائے گا, اور دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو, اس امت کو کوئی عروج عطا کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت میں چھپے ان اسباق کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہمیں تبدیل کرنے کی توفیق دیں, اور اللہ تعالیٰ اس دین کی عظمت ہمارے سینوں میں بٹھا دیں, اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی عظمت اور بلندی ہمارے سینوں میں بٹھا دیں, اور ان احکامات کو, اس میں سے ایک ایک حکم کو دنیا کی ہر چیز کے اوپر محبوب رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں, اور ان احکامات پر خود عمل کرنے والا بنائیں, ان احکامات کی خاطر, ان کی تنفیذ اور تطبیق کی خاطر, ان کے نفاذ کی خاطر اپنی جانیں دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنا دیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, و صلی اللہ علی نبی محمد.